بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دور اندیشی یہ ہے کہ موقع کا انتظار کرو اور جو تمہارے لیے ممکن ہو اس پر عمل کرو۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، زیادہ چاپلوسی کرنا انسان کی ذہانت اور ہوشیاری کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر اپنے بھائی میں کوئی نیکی دیکھو تو چاپلوسی کے بجائے حسن نیت اختیار کرو۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور رمضان ماہ غفران کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سرزنش غلبہ حاصل کرنے کی چابی ہے اور سرزنش کینے سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت اور آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اشفا اسپتال سے تحریک استقامت کے رہنماؤں کی گرفتاری کی خبر من گھڑت ہے۔ حماس غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں متعدد عام شہریوں کی شہادت۔ اور غزہ میں عام شہریوں کے خلاف سینی جارحیت کے وحشیانہ جرائم جاری ہیں اور دنیا خاموش تماشائی ہے، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے غاصب سینی حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے اشفا اسپتال سے تحریک استقامت کے درجنوں رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے۔ تحریک حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ سینی حکومت کی جانب سے اپنے دعوے کے سلسلے میں جو تصاویر نشر کی جا رہی ہیں وہ جھوٹی اور غلط ہیں۔ اس رہنما نے کہا کہ جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں وہ غزہ سے باہر کی ہیں اور بعض تصاویر فلسطینی شہدا کی ہیں۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ 3 تصاویر ایسے فلسطینی ڈاکٹروں کی ہیں جنہیں اس سے قبل سینی حکومت نے رہا کیا تھا۔ دریاسنا فلسطین کی تحریک حماس کے سینئر دفتر کہ رکن عزت الرشک نے کہا ہے کہ سینی فوج اخلاق و انسانیت سے آری ہے۔ حماس کے اس رہنما نے کہا کہ سینی فوج کے ہاتھوں فلسطینی عام شہریوں کا دانستہ قتل عام ایک وحشیانہ جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت کا وحشیانہ جرم اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ غاصب سینی حکومت تمام قوانین کا پیرو تلے رونتے ہوئے انسانیت کا گلا گھونٹ رہی ہے اور اسے اس قسم کے جرم کے ارتکاب پر بین الاقوامی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جانا چاہیے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سینی حکومت نے غزہ کے ایک رہائشی کمپلیکس پر حملہ کیا جس میں 8 افراد شہید ہو گئے۔ یہ رہائشی کمپلیکس جس پر بمباری ہوئی ہے جنوبی غزہ کے رفح شہر کے انس محلے میں واقع ہے۔ اس رہائشی کمپلیکس پر سینی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک ہی گھر کے 8 افراد شہید ہو گئے۔ سینی فوجیوں نے مرکزی غزہ کے دربلا علاقے میں بھی ایک گھر پر بمباری کی ہے جس میں شہید یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں ابھی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غزہ کے عام شہریوں کے خلاف غاصب سینی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف غاصب سینی حکومت کی وحشیانہ جارحیت جاری ہے اور عالمی ادارے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ صرف اپنے مواقف و نظریات کا اظہار کیے جانے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے خلاف سینی جارحیت کا سلسلہ 167 روز سے جاری ہے جس میں اب تک تقریباً 32,000 فلسطینی عام شہری شہید اور 74,000 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 72% سے زائد صرف عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ غاصب سینی حکومت کے جارح فوجی غزہ کے اشفا اسپتال کا گزشتہ 4 دنوں سے محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور سینی فوجیوں نے اس اسپتال کا خصوصی شعبہ دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ زبان غاصب سینی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ جرائم اور وحشی درندگی کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے دعوے داروں کے لیے باعث شرم ہے کہ اس وحشی گری کے سامنے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور عالمی برادری کو، اب اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو امریکی اور سینی تسلط سے آزاد کرانے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اپنی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل واپس لے لی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اپنی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل سماعت سے پہلے ہی واپس لے لی۔ دہلی کے وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر کی جانب سے اپیل واپس لینے کی درخواست میں کہا گیا کہ وہ ای ڈی کی حراست کا سامنا کریں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس بیلا ایم ترویدی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مسٹر کیجریوال کی درخواست منظور کرتے ہوئے اپیل واپس کر دی ہے۔ دوسری جانب دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد بی جے پی نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے تو حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری بقول اس کے بدعنوانی کی شکست ہے۔ دہلی بی جے پی کے صدر نے کہا ہے کہ مسٹر کیجریوال کی گرفتاری سے ان کے ڈرامے جھوٹ اور لوٹ مار کا پردہ فاش ہو گیا اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر سائفر نہیں تھا تو پھر امریکی سفیر کو بلا کر ڈی مارچ کیوں کرایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا کہ امریکہ میں کانگریس کے ہونے والی سماعت میں ڈونلڈ لو نے حکومت کی منجی ٹھونک دی ہے۔ شہباز شریف صاحب پچھلے 18 مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائفر نہیں، اگر سائفر نہیں تو بانی پی ٹی آئی پر کس چیز کا کیس ہے، اگر کیس ہے تو جھوٹ کیوں بولا گیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ شہباز شریف اور اس کی حکومت پہ 62-63 لگنا چاہیے۔ اسد مجید ہمارے ملک کے مایہ ناز ڈیولپمنٹ تھے، ان کو ڈاؤن لوڈ کے بیان پر رد عمل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 25 رمضان سے پہلے پہلے جیل سے باہر ہوں گے۔ عدلیہ بہت جلد سائفر کیس پر انصاف کرے گی اور عدلیہ سے انصاف کی توقع ہے۔ علی امین پور گنڈا نے کہا کہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنی، عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا، تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی کی 180 سیٹیں چوری ہوئیں، عوام کی سپورٹ حکومت کے ساتھ نہیں، کیا ڈیلیور کریں گے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے، ملک کے ساتھ جو تجربہ کیا گیا ہے اس نے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر نے کہا ہے کہ تہران ایک بار پھر شام سے تمام غیر ملکی فوجیوں کے باہر نکلنے کا مطالبہ دہراتا ہے۔ شام کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک بار پھر شام سے تمام غیر ملکی فوجیوں، بالخصوص امریکی فوجیوں کے انخلا کے مطالبے پر زور دیتا ہے جنہوں نے اس ملک کے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایروانی نے کہا کہ اس مہینے شام میں جنگ کو 13 سال پورے ہو گئے ہیں اور ان 13 برسوں میں شام کے عوام کو کافی نقصان پہنچا اور ان جھڑپوں کا پورے علاقے کے امن و استحکام پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ 2011 میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے بعض ممالک نے شام میں اپنے سیاسی منصوبوں کے تحت فوجی طریقہ کار اختیار کیا اور اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شام کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کے اور اس ملک میں دہشت گردوں اور علیحدگی پسند گروہوں کی حمایت کی اور کر رہے ہیں۔ تہران کے مصلی امام خمینی میں قرآن کریم کے 31ویں بین الاقوامی نمائش کا افتتاح ایران کے وزیر ثقافت کی موجودگی میں ہوا۔ قرآن حکیم کے 31ویں بین الاقوامی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر ثقافت محمد مہدی اسماعیلی نے کہا کہ اس عالمی نمائش میں دنیا کے 25 ملکوں کے نمائندے موجود ہیں۔ اس موقع پر ایران کے وزیر ثقافت نے کہا کہ اس سال قرآن مجید سے متعلق فن پاروں اور اس کی پروڈکشن کے لیے نمائش کی جگہ مختص کیے جانے کے ساتھ ہی تہران اور اطراف کے شہروں کے مومنین کے لیے سکون کے کچھ پل گزارنے کا بھی انتظام کیا گیا۔ محمد مہدی اسماعیلی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خود کو قرآنی تعلیمات کے فروغ کا پابند سمجھتا ہے کہا کہ یہ حکومت قرآنی اور ایران کے مسلمان عوام کی قرآنی تحریک کا نتیجہ ہے۔ ایران کے وزیر ثقافت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس کلام الہی کے احترام اور قرآن کریم کی تعلیمات کا تحفظ ایران کے مسلمان عوام اور حکومت کے بنیادی حقائق میں ہیں، کہا کہ غزہ کے مظلوم عوام بھی قرآن کے وسیلے سے گزشتہ تقریباً 6 مہینے سے نسل کش صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی بین الاقوامی نمائش میں ترکی، الجزائر، سگنال، روس، ہندوستان، فرانس، جنوبی افریقہ، چین اور کینیڈا سمیت دنیا کے 25 ممالک کے نمائندے موجود ہیں۔ یورپی یونین کے سربراہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے غزہ میں انسانی بحران پر اظہار تشویش کیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی کونسل عام شہریوں کے بے مثال جانی نقصان سے وحشت میں اور جنگ فوراً بند کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی ایسی ہونا چاہیے کہ جو پائیدار ہو اور تمام اسرائیلی قیدیوں کی بلا قید و شرط رہائی اور غزہ کے اندر انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر منتج ہو۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تیرا وصف کیسے کریں جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے رے، تیری ہم دے پاک میں ہم نوا۔
حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔
رمضان ماه غفران۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے وار پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
العالمين۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس الغنوء والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن مجھے پردہ پوشی اور پاک دامنی کے زیور سے آراستہ اور قناعت و کفایت شاری کے لباس سے پیراستہ کر دے, اور اس دن مجھے عدل و انصاف کے ہتھیار سے لیس کر کے ہر قسم کے خوف اور وحشت سے محفوظ اپنی پناہ میں لے لے. اے خدا سے ڈرنے والوں کے نگہبان, تجھے تیری عصمت اور پاکیزگی کا واسطہ.
الحمد للہ علی كل نعمة الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
سامن, ہم رمضان کی بابرکت ساتوں میں ہیں, گویا ہم حقیقی رحمت کے لامتناہی سمندر سے گزر رہے ہیں. ان دنوں ہماری تسبیحیں اور عبادات رب کائنات کے نزدیک پہلے سے زیادہ مقبول ہیں. رمضان مبارک روح کو پاک کرنے اور گناہوں سے دور رکھنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے لیے جو اہل دل ہیں ان کے لیے اس میں کئی عرفانی نقطے پوشیدہ ہیں. روزہ انسان کو بلند افق کی طرف پرواز کا راستہ مہیا کرتا ہے. جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں تو گویا ہم پر رحمت کی ایسی بارش برستی ہے جو روح کی خشک اور خاموش کوپلوں کو تر و تازہ اور سرسبز بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چھوٹی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں, اور جو مادی بھی ہیں اور روحانی بھی. ان میں کئی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم سے اتنی قریب ہیں لیکن ہم اکثر اس سے بے خبر رہتے ہیں. ان میں سب سے عظیم نعمت خود خدا ہے. ایک قادر و خالق خدا کی موجودگی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم میں سے اکثر ادراک نہیں کر پاتے. خداوند عالم قرآن میں سورہ کہف میں فرماتا ہے, وہ ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہے, ہماری آواز سنتا ہے, ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اور ہماری نیتوں سے باخبر ہے, لیکن ہم ہمیشہ اس کی موجودگی کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے گناہ اور غلط کام, ہمارے برے ارادے اور اخلاق ہمیں خدا کی موجودگی اور نگرانی کو بھولنے کا سبب بنتے ہیں. یہ برے اعمال اس پردے کی مانند ہیں جو ہمارے دل کے دریچے پر گر کر ہمیں دنیا کی حقیقتوں کو دیکھنے سے محروم کر دیتے ہیں.
ہماری ہر سانس اور ہر قدم پر خدا ہمیشہ موجود ہوتا ہے. ہر رات جب ہم سوتے ہیں اور ہر صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں وہی ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہمیں دوبارہ زندگی بخشتا ہے. یہ ہم ہیں جو کبھی حاضر ہوتے ہیں اور کبھی غائب. خدا ہمیشہ حاضر و ناظر ہے, اور وہ جب بھی ہم میں موجود ہوتا ہے تو یہ اس کی دیکھ بھال اور فضل سے ہوتا ہے. خدا کے سامنے ہماری موجودگی کا مطلب خدا کی موجودگی کو سمجھنا ہے. جب بھی ہم میں خدا کی ابدی موجودگی کو سمجھنے کی طاقت ہوگی, ہم اس کی موجودگی میں حاضر ہوں گے. بلا شبہ ہماری غیر موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمارے حالات اور افعال سے بے خبر ہے, بلکہ ہم اپنی خدا کی موجودگی سے بے خبر ہو جاتے ہیں. خدا نے اس وجود اور اپنی مسلسل موجودگی کو قرآن کے وجود میں ظاہر کیا ہے. قرآن اپنے بندوں کے ساتھ خدا کا کلام ہے. جب ہم اس کلام کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً احساس ہوگا کہ ہم خدا کے حضور میں حاضر ہیں. یہی وجہ ہے کہ بزرگان اسلام نے ہمیشہ قرآن پڑھنے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں, اور یہ نصیحتیں رمضان میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں.
سامعین, ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ رمضان المبارک میں خدا کا عرش زمین کے قریب ہوتا ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ خدا کا عرش ہمیشہ زمین کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا کہ ہے, کیونکہ خدا تو ہم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں ہم وہ ہیں جو عبادت اور قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو غفلت کے دائرے سے نکال کر عرش الہی کے قرب کو محسوس کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل, رحمت اور ہدایت کے بغیر ہم ہرگز اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. رمضان کو قرآن کی بہار کہا جاتا ہے, وہ بہار جس میں انسانی روحیں قرآن کی شاخوں پر کوپلوں کی طرح پھوٹتی ہیں. ہر شخص قرآن کے تصورات سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے, اور یہ فائدہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، انسان کی روحانی نشو نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کی تلاوت اور ایک پل اور واسطہ ثابت ہوگی۔
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
خدا جو تمام جہانوں کی منزل ہے، اس نے منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی متعین کر رکھا ہے۔ یہ راستہ خداوند عالم کو شہرک سے قریب جاننا ہے، اور یہ موجودگی قرآن پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ موجودگی حاصل ہو جائے تو ہماری پوری زندگی خدا کے رنگ میں رنگ جائے گی، اور اس میں ہمارے سماجی تعلقات بھی شامل ہوں گے۔ جو شخص خدا کی موجودگی اور اس کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنی تنہائی بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی ہمیشہ خدا کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور معاشرے کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہتا ہے۔
سامن پروگرام کے اس حصے میں روزے کے احکام سے متعلق مندرجات کے تسلسل میں ہم روزے کے صحیح ہونے کے لیے اہم صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے جو مسلمان یا مومن نہ ہو، اور اس کے علاوہ دیوانہ یا بے ہوش یا نشے کی حالت میں ہو۔ مسافر نہ ہونا روزے کے صحیح ہونے کا ایک اور سبب ہے۔ اسلامی احکام کے مطابق مستحب روزہ بھی ایسے سفر میں صحیح نہیں ہے جس میں نماز قصر ہو گئی ہو، الا یہ کہ اس نے کسی خاص دن روزہ رکھنے کی نظر مانی ہو، ایسی صورت میں وہ اس دن سفر کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ اسلام میں روزہ اس صورت میں واجب ہے جب یہ روزہ دار کے لیے باعث ضرر نہ ہو۔ اس کے مطابق اگر روزہ کسی شخص کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ وہ خود اس نتیجے پر پہنچے یا کوئی معتبر ڈاکٹر کہے، تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اسی طرح روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی روزے کی شرط ہے۔
واجب روزوں کی شرائط کے حوالے سے چند نکات کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ آدمی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں ترک کر سکتا، لیکن اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو تو روزہ نہ رکھے، یا اگر اسے نقصان کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھے۔ مثال کے طور پر جو لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، جو کہ 9 کمری سال کی تکمیل ہے، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور محض دشواری، جسمانی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو اور ان کے لیے برداشت کرنا بہت زیادہ سخت ہو، تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہیں۔
روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے عبادت کا مشتاق شخص خوف اور مجبوری سے نہیں بلکہ محبت اور چاہت سے انجام دیتا ہے، جس میں عاشق اور معشوق کا رشتہ بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان محبوب کی تسکین کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ نہیں کھاتا، اور جو چاہتا ہے وہ انجام نہیں دیتا۔ وہ اپنے محبوب یعنی خدا کے لیے تمام لذتیں ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بہترین کھانے اور مشروبات بھی ترک کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں یہ نقطہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ اپنے محبوب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے قلوب عشق و عقیدت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، میرے خدا، مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ صرف تجھ سے دوری ہے، میں تیرا عذاب تک سہ لوں لیکن تیری دوری کیسے برداشت کروں۔
ماہ رمضان میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے طرز زندگی میں دوسروں سے بھلائی اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ مثلا امام مولا علی علیہ السلام نماز با جماعت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلتے وقت رستے میں پڑوسیوں اور راہگیروں کو ایہا الناس الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر اطلاع دیتے کہ نماز با جماعت ادا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں اور اہل و عیال کی شب بیداری اور عبادت کے لیے موقع فراہم کرتے تھے۔
سامعین، امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سحری کھانے اور افطار کرنے پر تاکید فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان دو کھانوں کی تاکید کے ضمن میں افطار میں کم از کم آدھی کھجور اور سحری کے وقت کم سے کم پانی کا ایک گھونٹ پینے کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رمضان المبارک کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بہت زیادہ دعاؤں اور استغفار کے ساتھ رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو، دعا آفات کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
Yeah, I see. امتحانِ وفا لیجئے مجھ کو اقرار ہے میں گنہگار ہوں مجھ کو کملی میں اپنی چھپا لیجئے
آپ کے اندر سے کوئی نہ خالی گیا
اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا او حبیب حبیب مردی آقا نظر ورنا
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا کسی بندے کو تکبر کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو دیتا، لیکن خدا نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی تکبر پسند نہیں فرمایا بلکہ تواضع اور فروتنی کو پسند فرمایا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کو اپنی حقیقت سے ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے۔ دنیا کے مال و زر اور طاقت کے حصول کے بعد اکثر انسان اپنی اصلیت کھو بیٹھتے ہیں اور طاقت کے نشے میں وہ ایسی حرکتیں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں جو اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے جس خدا نے پیدا کیا، جس نے اسے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں، وہی خدا اسے ان نعمتوں اور اس خوشحال زندگی سے محروم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے خدا کے معین کردہ اصولوں کے مطابق معاشرے میں زندگی گزارنی چاہیے اور تکبر و غرور سے بچنا چاہیے۔ صاحبان عقل نے بارہا اس بیماری سے بچنے کی تلقین اور نصیحت کی ہے، خبردار تکبر سے محفوظ رہنا، کیونکہ خداوند عالم نے متکبرین کو ذلیل اور مغرورین کی ناک رگڑی ہے اور غرور کا نتیجہ ناکامی، مایوسی، ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم ان متکبروں کو سخت ناپسند کرتا ہے جن کی چال میں اکڑ ہوتی ہے اور ایسے لوگوں پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اکڑنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ تکبر اور اکڑ بیوقوفی اور حماقت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان کے پاس اکڑ کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اپنے اول و آخر کو یاد کر لے تو ابتدا میں نطفہ نجس تھا اور آخر میں مردار ہو جائے گا، تو اب تکبر اور اکڑ کی کیا وجہ ہے؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کے شکم میں غلاظت کا وجود اس جذبہ غرور کو مٹانے کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے ساتھ شکم میں لیے پھرتا ہے۔ وہ کس بات پر اکڑتا ہے؟ خبردار، غرور، اکڑ اور اس کے اسباب سے محفوظ رہنا اور کبھی بھی زمین پر خط دینے والا لباس نہ پہننا کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے اور ایسا آدمی بوئے جنت سے بھی محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی قبر جہنم کی طرف دھنس جاتی ہے اور اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین میں دھس گیا تھا۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ شیطان کا انجام پیش نظر ہے کہ وہ اس ایک تکبر کی وجہ سے نعمت قرب الہی سے محروم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر سے بچو، کیونکہ جب کسی بندے کی عادت تکبر ہو جاتی ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام جباروں میں لکھ لو۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنی سعادت و خوشبختی کا خواہاں ہے، اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس نفرت انگیز صفت سے اپنی شخصیت کو الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اس کی سرکوبی کی کوشش نہ کی تو ہمیشہ ناکامی کا شکار رہے گا۔ یوں تو دنیا میں فسادات کی بہت سی وجہیں موجود ہیں، لیکن علماء اخلاق نے غرور و تکبر، خود پسندی اور خودخواہی کی صفت کو ام الفساد یعنی فساد کی ماں قرار دیا ہے۔ غرور اور خود پسندی کو تمام گناہوں اور بری صفات کا سبب بتلایا ہے۔ خود پسند اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایسا شخص صرف حیوانیت کو چاہتا ہے۔ اس کے تمام افعال و حرکات و کردار اور گفتار کا مرکز حیوانی خواہشات کا چاہنا اور اس کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا انسان مقام عمل میں اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے اور زندگی میں سوائے حیوانی خواہشات اور حوث کے اور کسی ہدف اور غرض کو نہیں پہچانتا۔ حیوانی پست خواہشات کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے اور ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز مقدس اور اصل ہوتی ہے، اور وہ اس کا حیوانی نفس اور وجود ہے۔ انسان کی نیک بختی اور بشری سعادت کی سب سے بڑی دشمن خود پسندی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تکبر اور خود پسندی جتنی مذموم صفت ہے، کوئی بھی اخلاقی برائی اتنی ناپسند نہیں ہے۔ خود پسندی الفت و محبت کے رشتے کو ختم اور یگانت و اتحاد کو دشمنی سے بدل کر انسان کے لیے عمومی نفرت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا دوسروں سے اپنے لیے احترام و محبت کا خواہش مند ہو، اتنا ہی دوسروں کی حیثیت و عزت و وقار کا قائل ہو، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے حسن معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا رشتہ محبت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ لوگوں کے جذبات کا احترام نہ کرنے سے اس کے خلاف عمومی نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص مورد اہانت بن جاتا ہے۔ جو لوگ انبیاء الہی کی مخالفت اور حق و حقیقت کے قبول کرنے سے اعراض کرتے رہتے تھے، وہ ہمیشہ دنیا کی خونی جنگوں میں اس بات پر راضی رہتے تھے کہ ہستی بشر سرحد مرگ تک پہنچ جائے، اور یہ جذبہ ہمیشہ حاکمان وقت کے غرور و خود پرستی ہی کی بنا پر پیدا ہوتا تھا۔ پست اقوام و پست خاندان میں پرورش پانے والے افراد جب معاشرے میں کسی اچھی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی شخصیت کو دوسروں کی شخصیت سے ماورا سمجھتے ہیں، اور ان کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ مگر ایسے افراد بھول جاتے ہیں کہ غرور و تکبر نے نہ کسی کو شائستگی بخشی ہے اور نہ ہی کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شیخ علی سرور صاحب گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ماہ رمضان میں نشر ہونے والے پروگرام سنے، خاص کر نور رمضان، صبح رمضان اور عید فطر کی مناسبت سے پروگرام سنا، بہت ہی اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ لوگ پروگراموں کو بہت ہی عرق ریزی سے ترتیب دیتے ہیں، خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور سامعین محترم، شیخ علی سرور صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
مدینہ کے والی ولید کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کے باغات پر قبضہ کر لے۔ مروان بن حکم بھی خرمے کے اس باغ پر اپنی نظریں گڑائے رہتا تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ وہ ولید کے پاس گیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس باغ کو خرید لوں۔ ولید نے جواب میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیا تم حسین ابن علی کو نہیں جانتے؟ وہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مروان نے ولید کی باتیں نہیں مانی اور اس سے اصرار کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اسے بھیج دیا جائے۔ ولید امام عالی مقام کی خدمت پہ پہنچا اور آپ سے درخواست کی کہ وہ اپنا باغ اسے فروخت کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ نخلستان میرے پدر بزرگوار نے لگایا تھا اور اسے میرے حوالے کیا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کو مجھ سے نہیں لے سکتا۔ ولید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگلی بار میں اپنی فوج کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیوریوں پر بل آ گئے اور وہیں ولید کو دبوچ لیا۔ ابھی امام علیہ السلام نے اسے دبوچا ہی تھا کہ وہ گڑگڑانے لگا اور آپ کو آپ کے والدین کا واسطہ دینے لگا کہ امام اسے چھوڑ دیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ ولید نے اعتراف کیا کہ اے فرزند رسول، یہ نخلستان یا خرمے کا باغ آپ کا ہی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ جب ولید نے یہ اعتراف کر لیا تو امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے ولید، آج سے یہ باغ تیرا ہے۔ یہ سن کر سب کو تعجب ہوا۔ ولید نے کہا، جانتے ہو کہ حسین نے یہ باغ مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے حق کا اعتراف کر لیا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ باغ مجھے بخش دیا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے ہر طرح کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے۔ مگر جب حقیقت روشن ہو گئی تو حسین ابن علی جیسے شخص کے لیے بھی اس طرح کے باغ سے چشم پوشی کر لینا بہت ہی آسان ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك في
Thank you.